آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رسول اس ہدایت پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. اللہ کسی جان پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. ایمان لانے والوں، تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر ہمیں نہ پکڑنا. مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے تھے. پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر. تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آمین. سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی بہت فضیلت والی ہیں. جو شخص رات کے وقت سونے سے قبل سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھے وہ رات بھر کے لیے اس کو کافی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوگی. ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، یعنی جب زمین و آسمان نہیں بنے تھے اس سے بھی 2000 سال پہلے، اس میں دو آیات اتاری جس پر سورۃ بقرہ ختم ہوتی ہے. یعنی یہ آیات بہت پہلے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ رکھی تھی. اگر یہ آیات مسلسل 3 رات تک پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا. اور آپ دیکھیں، گھروں میں فتنے، فساد، لڑائیاں، جھگڑے کون ڈلواتا ہے؟ شیطان ہی تو ڈلواتا ہے. تو یہ آیات حفاظت کی آیات بھی ہیں. ان آیات کو پڑھ کر انسان اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک روز جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا. اس نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا، آپ کو 2 نور مبارک ہوں. آپ سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. نمبر 1، فاتحۃ الکتاب، یعنی سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات. جو شخص یہ دو آیات پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی. تو جب آپ کے دل میں کوئی حاجت ہو، کوئی دعا کرنا ہو، تو اس سے پہلے ان آیات کو پڑھ لیا کریں، نماز میں بھی پڑھ لیا کریں، مغرب یا عشاء کی نماز میں. تو بات یہ ہے کہ ان آیات میں سب سے پہلے تو ایمان کی بات ہے کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے. پھر یہ کہ رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ کہ جو کچھ سنیں اللہ کی بات، رسول کی بات، اس پر عمل بھی کریں. سمعنا و اطعنا کر کے کسی غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو، بلکہ اس بات کا فکر رہے کہ پتہ نہیں ہمارا کوئی گناہ ہمارے عمل کی قبولیت میں رکاوٹ تو نہیں بن گیا. اس لیے غفرانک، بخشش طلب کریں. پھر اسی طرح انسان اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ سے گھبرا جاتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی موقع پہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ، ٹو مینی تھنگس ٹو ڈو، میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں. اور کبھی انسان سوچتا ہے کہ شاید مجھ پر زیادتی ہو رہی ہے کہ دوسرے تو آرام کر رہے ہیں اور مجھے بہت زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ ہر ایک پر وہی بوجھ ڈالتا ہے جو وہ اٹھا سکتا ہے. تو جب بوجھ محسوس ہونے لگے تو ہمیشہ سوچا کریں اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا ہے، اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں یہ کر سکوں. مثلا اگر کسی کو ایسے بچے مل گئے کہ جو عام بچوں کے مقابلے میں کمزور ہیں، بیمار ہیں، ہینڈی کیپ اسپیشل بچے ہیں، تو اس پر پریشان نہ ہوں، صبر کریں. اللہ کو پتا تھا کہ آپ ان کو سنبھال سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا کیونکہ یہ بھی اس کی کریشن پلان کا ایک حصہ ہے. اسی طرح اگر آپ کو کوئی ایسا پروجیکٹ مل گیا، ایک تو ہوتا ہے نا انسانوں کی طرف سے پروجیکٹ ملتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی خاص کام کے لیے چن لیا اور آپ کو اس کی سوچ بھی دی، اس کا طریقہ بھی سکھا دیا، اگرچہ وہ مشکل ہو کرنا لیکن صبر کے ساتھ کرتے چلے جائیں. اور ہمیشہ بوجھ اور گھبراہٹ کے وقت یہ سنیں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا. اگر کسی کی بات آپ کے اوپر پہاڑ بن کے گری ہے تو اس کو بھی خوشی سے برداشت کر لیں، اچھا اللہ نے ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیونکہ صبر دراصل دل کی وسعت میں اضافہ کر دیتا ہے اور انسان برداشت کرتا چلا جاتا ہے. اور مدد بھی تو انہی آیات کو پڑھ کے ملتی ہے، جب مشکل میں ہو ان آیات کو پڑھیں، جب بوجھ محسوس ہو یہ آیات پڑھیں، اور پھر ساتھ ہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. کیونکہ انسان جب زیادہ کام کرتا ہے تو ساتھ اس کو پریشانی ہوتی کہ پتہ نہیں ایکسپٹنس بھی ہوئی یا نہیں. اور پھر خاص طور پر یا رب وہ بوجھ نہیں جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا گیا اور وہ اس کو نہ اٹھا سکے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں. ہمارے ساتھ نرمی فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحمت فرما. تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی تو مددگار ہے، تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. تو انشاءاللہ یہ آیات آپ کو حوصلہ بھی دیں گی، صبر بھی دیں گی، دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنے گی. لہذا ان آیات کو پڑھنا اپنا روزمرہ کا معمول بنا لیں اور بھولیں نہیں. اور اس کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ اپنے اختتام کو پہنچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تمہارے گھر گریو یارڈ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. فرمایا قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. دو روشن سورتوں کی تلاوت کرو، سورۃ البقرہ اور آل عمران. قیامت کے روز اس طرح قطار میں آئیں گی آگے پیچھے جیسے دو بادل یا دو سائبان ہیں، یا جیسے قطار میں اڑتے پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں، پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی. سورۃ البقرہ ضرور پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں برکت بھی ہوگی، شیطان بھی بھاگے گا اور جادو اثر نہیں کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے یعنی فرقان جو حق و باطل کا فرق دکھاتی ہے. اب جو لوگ اللہ کے احکام کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، کچھ بھی. وہی تو ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اس زبردست حکمت والے کے سوا اور کوئی خدا نہیں. وہی خدا ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات جن کا علم، جن کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے. مثلا عرش کی بات ہوئی تو ہمیں نہیں معلوم عرش کیسا ہے، کیفیت مجھول ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے. اور اسی طرح جیسے الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے. تو دو طرح کی آیات ہیں. اب بات یہ ہے کہ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا، تو محکمات کی سمجھ تو آتی ہے، متشابہات کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمارا امتحان ہو. فرما دیا کہ اسی طرح لوگوں کو بھی دو رویے ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، انہی پہ بحثیں کرتے رہتے ہیں، انہی سے بھٹکتے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، ساؤنڈ نالج رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی نے دونوں اتاری ہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، کیا دعائیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی حقیقی فیاض ہے۔ پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ سیدھے رستے پر چلتے ہوئے بھی خطرے کو بھانپتے رہتے ہیں اور پریشانی سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم اسی رستے پر رہیں، اس سے بھٹکے نہیں، ہمارا دل ٹیڑھا نہ ہو، کیونکہ اصل بات دل ہی کی ہے، اگر دل بدل گیا تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد۔ کفر کے ساتھ مال اور اولاد نفع نہ پہنچا سکیں گے آخرت میں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں چند دن کے لیے کچھ فائدہ ہو جائے ان کا، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، یعنی ایک گروہ مسلمانوں کا تھا اور ایک کفار کا، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان کے پاس بہت زیادہ وسائل ہو تو جب ہی کامیاب ہوگا، بعض اوقات کم وسائل کے ساتھ بھی کامیابی ہو جاتی، جیسے جالوت کے مقابلے میں تالوت کو ہوئی تھی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اور یہاں بھی یہی ہوا کہ کفار کے پاس بہت کچھ تھا اور مسلمانوں کے پاس بہت کم، 313 اہل ایمان، چند گھوڑے اور چند اونٹ، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی فتح عطا کی کہ جس کو فتح مبین کہا جاتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار۔ بات یہ ہے کہ کفار کس لیے لڑتے ہیں؟ دنیا کی رونق کے لیے، دنیا کی مال کے لیے، دنیا کی زینت کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے، اور اس کے برعکس اہل ایمان اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلك متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں، بہت اٹریکشن ہے ان چیزوں میں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ چند دن کا سامان۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، لہذا کامیاب کون ہے؟ جس کو دنیا میں یہ سب کچھ مل جائے۔ عام طور پر تو لوگ اسی کو سکسیسفل سمجھتے، لیکن اللہ کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہے۔ کہو، میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ مالک، ہم ایمان لائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے سچے، والقانتین والمنفقین، فرما بردار اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے والے، رات کی آخری گھڑیوں میں سحری کے وقت دعائیں کرنے والے. اور الحمدللہ رمضان کا موقع ہے، سحری کو تو اٹھنا ہی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ خاص طور پر استغفار. بس اٹھنے سے لے کر روزہ بند ہونے تک، کام کاج اور کھانے کے علاوہ جو وقت گزرے، کثرت سے استغفر اللہ، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی، اور جتنی بھی استغفار کی قسم، کہیں بھی آپ استغفار کی دعائیں سامنے لکھ کے لگا دیں. کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ صبح کے وقت اٹھے، آدھی آنکھوں میں نیند ہے اور آنکھیں بند کر کے کام کر رہے ہیں، اور پھر بھول جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا چھوٹا سا کارڈ، ایک چھوٹی سی پن لے کے آپ جہاں کچن میں کام کرتے ہیں وہاں پر آپ دیوار پہ لگا دیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو، یا یہ کہ اپنے ہاتھ سے لگا دیں استغفر اللہ، نیچے چولہا اوون آگ نکل رہی ہے اور سامنے اس کے پیچھے استغفر اللہ، کیونکہ جتنی جتنی آگ کے قریب ہوں گے اتنی ہی شدت سے نکلے گا استغفر اللہ. اور پھر گناہوں کو یاد کر کر کے، یا اللہ یہ بھی معاف کر دے، یہ بھی معاف کر دے، یہ بھی معاف کر دے. اور آپ یقین کریں کہ سحری کا وقت، جو تنہائی کا وقت ہوتا ہے، اس میں انسان کو وہ باتیں یاد آتی ہیں جو عام شور ہنگامے میں نہیں آتی. تو اس موقع سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں. باقی یہ ہے کہ ان آیات کی کافی ڈیٹیل تفصیل جو ہے وہ ایک لیکچر میں کی گئی ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں بہترین کی طرف. اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی تفسیر ایک لیکچر میں ہے، عرش کے خزانے سے. اور سود کے بارے میں بھی کیسٹ موجود ہے، سود حرام کیوں؟ کیونکہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو بات یاد آ جاتی ہے، اور روزے کے ساتھ ہو سکتا ہے اللہ کا ڈر ایسا دل میں آئے کہ ہم ایسے سارے کاموں سے باہر آ جائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی طرف لے جانے والے ہیں. اور دعائیں بھی کرنی چاہیے. دیکھیں جب ہم دعائیں کرتے ہیں نا، بس سحری کے وقت استغفار کریں گے، کم ہی کسی کو یاد آئے گا کہ اس نے کبھی سود کا لین دین کیا تھا. آتا ہے کبھی یاد؟ خال خالی کسی کو آئے گا. اسی طرح اور بھی جو ایسے ایسے حرام کام ہیں، قرآن پڑھتے وقت جائزہ لیتے جا کر، اچھا یہ مجھ میں نہیں، یہ ہے یہ نہیں، جو ہے کہیں الحمدللہ یہ تو میں کرتی ہوں، اور جو نہیں کرتے اس کی لسٹ بناتے جائیں، اور ایک ایک چیز کے اوپر نام لے کے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے یہ کرنے کی توفیق دے. مثلا صدقہ کی آیات پڑھی ہیں، اگر دل نہیں کھل رہا تو کہیں یا اللہ مجھے توفیق دے، میرا دل کھلا کر دے، مجھے کرنا سکھا دے. پھر اسی طرح یہ صفات جو آئی ہیں، الصابرین والصادقین، اگر ہیں یہ صفات تو ٹھیک ہے، یا اللہ اور بڑھا دے، استقامت دے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اور اگر نہیں ہے تو یا اللہ میرے اندر صبر ڈال دے، میرے اندر صدق ڈال دے، میرے اندر عاجزی اور اطاعت ڈال دے، اپنی انفاق کی توفیق دے، اور استغفار کی بھی پابندی کی توفیق دے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ استغفار بہت سے گناہوں سے معافی کے ساتھ ساتھ بہت سے مصائب اور مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بھی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ بار اللہ سبحانہ وتعالی سے بخشش مانگتے تھے اور اس کے سامنے توبہ کرتے تھے. یہ دعا بھی بہت اچھی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بہت ورائٹی ہے استغفار میں بھی، جو دل سے نکلے اصل وہ ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت وعلو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو والعزیز الحکیم. اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہی گواہی فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اہل علم کی گواہی کس کس کے ساتھ ہے؟ اللہ، فرشتوں اور اہل علم، تینوں کی گواہی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. اس سے بھی علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے. اس لیے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن سیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے، موت تک سیکھتے رہیے. یہ بہت بڑا آنر اور شرف ہے. یہ آیت بہت خوبصورت آیت ہے جس سے بہت انکریجمنٹ ملتی ہے. شہد اللہ، پھر والملائکہ، واولو العلم، اور کس بات کی گواہی؟ کہ اللہ انصاف پر قائم ہے. اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، یعنی اختلافات کیے. اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی، اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اللہ کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی مسلمان ہوتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر وہ مسلمان ہو گئے، اگر انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اللہ رسول کے سامنے تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے۔ یعنی کوئی شخص کتنی بڑی بڑی نیکیاں کرے لیکن اگر وہ دین کی مخالفت کرتا ہے اور جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے اور ان کی جان کے درپے ہے تو ایسے شخص کی نماز، روزہ اور باقی نیکیاں قابل قبول نہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص دین پر بھی ہو اور پھر دین والوں کی جڑ کاٹے؟ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا اور اللہ کی عبادت کرنے والوں سے نفرت اور بغض رکھے؟ یہ پوسیبل نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے اعمال کی بربادی کے درپے ہے، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اصل میں اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے کہ انہوں نے ہر حق بات کہنے والے کا منہ بند کیا، حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی قتل کر دیا، جو انہیں کوئی نصیحت کرتا تو اسی کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو عموماً مخالفت ہوتی، تنقید ہوتی، اور بعض لوگ تو آپ کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ان کا کیا حال ہے؟ اب پھر کچھ اہل کتاب کی باتیں ہوگی۔ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے اور وہ اس فیصلے کی طرف سے آنے سے منہ پھیرتا ہے۔ یعنی اہل کتاب کو جب کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن مجید کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہ اس کی طرف آنا نہیں چاہتے، منہ موڑ جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ اب صرف اہل کتاب کی بات تو نہیں، یہ تو بہت سے لوگ جو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں پھر قرآن کی طرف نہیں آتے، اور اگر کہا جائے کہ قرآن کے فیصلے کی طرف آ جاؤ تو اس کو بھی قبول نہیں کرتے۔ ان کا طرز عمل یہ کیوں ہے؟ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں چھوئے گی نہیں، لن تمسن النار الا ایام معدودات، مگر چند روز، یہ تھوڑے دن بس آگ میں جائیں گے پھر نکل آئیں گے، جنت تو ہمارے لیے ہے۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، اور آج مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے، اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ رات کو دن میں پھروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہاں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہے، اور یہ وہ صفات ہے جو کسی اور میں نہیں، کوئی رات اور دن میں تبدیلی نہیں لا سکتا، کوئی زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نہیں نکال سکتا، یہ اللہ ہی کا کام ہے، اور اسی طرح رزق کی کنجیاں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، اور جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ لہذا زندگی چاہیے اللہ کی طرف رجوع کریں، رزق چاہیے اسی کی طرف رجوع کریں، عزت چاہیے اسی سے مانگیں، بندوں سے نہیں۔ بندے تو خود محتاج ہیں، وہی دیتا ہے اور وہی لیتا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حالات میں تبدیلی چاہیے تو اسی سے مانگے، وہ دن اور رات کو بدل دیتا ہے، وہ آپ کے حالات کو بھی بدل دے گا۔ کوئی وقت ہمیشہ نہیں رہتا، جب بھی حالات مشکل ہو جائیں، جب بھی تکلیف کی گھڑیاں ہوں تو صبر کے ساتھ کہیں دس شیل ٹو پاس، یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی، پہلے اتنا کچھ گزر گیا، یہ بھی گزر جائے گا۔ ہر طوفان تھم جاتا ہے، طوفان نوح سے بڑا کوئی طوفان ہوگا؟ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ بارش تھم گئی، زمین پانی پی گئی، اور زمین ایسے ہوگی جیسے کبھی کوئی طوفان یہاں آیا نہ تھا۔ اسی طرح جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس پر صبر کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ صبر کو بھی ہم نے ساتھ لے لیا نا تقویٰ کے، صبر کا طریقہ کیا ہے، کیسے صبر کریں گے؟ کہ یہ بس تھوڑی دیر کی بات، اے دل تھوڑا صبر اور، اے نفس تھوڑا سا رک جا، بس تھوڑی دیر اور، چند لمحوں کی تو بات ہے، ہمیشہ نہیں رہتا، کیونکہ رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، اور جب نعمتیں ملے تو بھول نہ جائیں، یاد رکھیں دن کے بعد رات بھی آتی ہے، نعمتوں سے اتنے سپائل نہ ہو جائیں کہ پھر مشکلات پر صبر نہ کر سکیں۔ تو جو شخص نعمتوں پر شکر کرتا ہے اسے مشکل وقت میں صبر کی توفیق مل جاتی ہے۔ مومن اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق یعنی دلی دوست ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ بات پھر تقویٰ کی ہے، دل میں جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو ان کی ہو نہیں سکتی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں احترام انسانیت برقرار رہے گا، لیکن دلی تعلق مومن کا صرف اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے محبت رکھتا ہے، خواہ پھر اپنے اولادی کیوں نہ ہو، اپنے والدین کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہو، اگر ان کے دل میں اللہ کی قدر نہیں تو ہمارے دل میں ان کی ہو نہیں سکتی، کیونکہ محبوب کا دشمن کبھی محبوب نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ سے بغض رکھے ہم اس سے محبت کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، محبت ہے یا نہیں سب پتا ہے اس کو، اللہ کی کتنی ہے، کس درجے پر، کس ڈگری کی، کتنے نمبر، اور اسی طرح بندوں کی کتنی اور کس بندے سے کتنی، یہ بھی سب اللہ کو پتا ہے۔ زبان سے ہم جو بھی دعوے کریں لیکن اس کو معلوم ہے، اور کس شخص کا کیا مقام ہے اور کس وجہ سے ہے وہ بھی اس کو پتا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے، کون سا؟ قیامت کا۔ کیا ہوگا اس دن، یوم الدین کو، جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا۔ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں کل یہ سب سامنے آ جائے گا۔ جیسے آپ ہوتا ہے نا کمپیوٹر میں ٹائپ کرتے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، آپ ایک بٹن پریس کرتے پرنٹ ہوتا ہے، پرنٹ ہوتا ہے سب کچھ آپ کو دکھائی دینے لگتا ہے، سامنے ہاتھ میں آتے، بالکل ابھی جو کچھ کر رہے ہیں نا سب جمع ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا، اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ محضرہ، نیکی بھی، وما عملت من سوء، جو برا کیا وہ بھی حاضر پائے گا۔ اس وقت برائیوں کو دیکھ کے انسان کیا کہے گا؟ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا، کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے، یعنی اللہ کے ڈرانے میں بھی شفقت ہے۔ اللہ کا ڈرانا نفرت سے ڈرانا نہیں، بلکہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اس لیے خبردار کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ماں اپنے بچے کو کیوں ڈانٹتی، کیوں ڈراتی ہے مختلف چیزوں سے؟ محبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ خیر خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر جہنم سے ڈراتا ہے یا اپنے آپ سے ڈراتا ہے تو وہ کس لیے ڈراتا ہے؟ تاکہ ہم غلط کام چھوڑ دیں، غلط کاموں سے بچیں، تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو۔ اس لیے نہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا نہ رکھیں۔ جب ایسی آیات پڑھے تو اس پر بھی اللہ سے پیار کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے دنیا میں بتا دیا کہ کیا کچھ نقصان دہ ہے ہمارے لیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ سے محبت کے دعوے سبھی لوگ کرتے ہیں، مسلم نان مسلم، سبھی سب اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں اور لونگ گاڈ کا کانسیپٹ دیتے ہیں، لیکن اس کو پروو کیسے کریں گے کہ آپ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ کو بھی کرنی ہوتی، اور پھر محبت صداقت مانگتی ہے، شہادت مانگتی ہے، تصدیق چاہتی ہے۔ تو وہ تصدیق کہاں سے ہوگی؟ کہ تم اللہ کے محبوب کی پیروی کتنی کرتے ہو۔ اللہ نے ایک میزان رکھ دیا، کرائیٹیریا، کہ تمہارے کام کتنے سنت کے مطابق ہیں اور کتنے اس کے خلاف، تمہارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کتنی ہے اور تم ان کے طریقوں کو کتنا ویلیو کرتے ہو۔ ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کسی بھی سنت کا ذکر پڑھ کے سن کے ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم خوش ہوتے ہیں؟ کیا اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ یا ہم اس کے کہتے ہیں اوہ 14 سال پرانی بات، پرانے طریقے، پرانے لوگ؟ اپنے دل کی کیفیت کو جانیں۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے اور انہوں نے عمل کر کے دکھائے، پھر وہ ان سے بغض رکھے۔ ان سے نفرت کرے یا ان کی قدر نہ جانے یا ان پر عمل نہ کرنا چاہے یا ان کے مقابلے میں کسی اور کے طریقے کو زیادہ اہمیت دے. یہ اہمیت دل سے بھی ہو سکتی ہے اور عمل سے بھی ہو سکتی ہے. بعض لوگ زبان سے تو کہتے رہتے ہیں لیکن ان کے دل میں محمد الرسول اللہ کی وہ قدر نہیں جو ہونی چاہیے. ہم سب کے لیے معیار اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کا اتباع کریں گے تو کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ, اللہ کی محبت. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے یا نہیں؟ ہے کوئی جس کے اندر یہ طلب نہ ہو؟ دیکھیں, اللہ کا محبوب تو بڑی بات ہے. ہم تو لوگوں کے محبوب بننے میں بھی ہر وقت سرگردان رہتے ہیں کہ کسی طرح لوگ راضی ہو جائیں, ہم سب لوگ ہمیں چاہنے لگے, ہمارے ایک ہی آنکھوں کے تارا بن جائے. کس قدر لوگوں میں یہ خواہش ہوتی, مجھے کوئی کچھ نہ کہے. اور پھر خاص طور پر اس کی تو بہت ہی طلب ہوتی کہ جس سے ہم محبت کرتے وہ بھی ہم سے محبت کرے. تو لوگوں, جب تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ساتھ ہی تمہارا یہ بھی دل چاہتا ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے. لیکن اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر شرط ہے ایک, اور وہ شرط کیا ہے؟ اسوہ حسنہ کی پیروی کرو. فتبعونی, اتباع کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے جانا, فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. اطاعت کیا ہوتا ہے؟ کسی حکم کو ماننا. اتباع ہوتا ہے کہے بغیر سمجھ کے پیچھے چل پڑنا. کوئی نہ بھی کچھ کہے تب بھی سمجھ جانا کہ دوسرا کیا چاہتا ہے. اور یہ محبت کی زبان ہی سمجھاتی ہے انسان کو, اس کے بغیر نہیں سمجھ آتی. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے یا آپ سے جس کو ہوتی ہے, وہ آپ کی خاموشی کی زبان بھی سمجھتا ہے کہ آپ آج چپ کیوں ہیں, آج آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے. وہ ساری کیفیات آپ کی سمجھتا ہے. لیکن اگر محبت نہ ہو تو 10 دفعہ کسی کو بات بتائی جائے تو بھی وہ یاد نہیں رکھتا. تو محبت انسان سے بہت کچھ کروا لیتی. جس کو شوق ہو اللہ کا محبوب بن جائے, اسے پھر سنت رسول کا اتباع کرنا ہوگا. یہی طریقہ ہے. اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیں. ایک چھوٹی سی کتاب ہے روزمرہ کی 1000 سنتیں, ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں ساتھ رکھا کریں اور ایک ایک پیج پڑھ کے اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ یہ میں کرتی ہوں یا نہیں. ایک اور ہے رسول اللہ سے میرا تعلق, چھوٹی سی کتاب چاہے, وہ چیک لسٹ ہے. تو اس میں بیسیکلی یہ بتایا گیا کہ آپ کیا کیا کرتے تھے کس موقع پر. اسی طرح محمد الرسول اللہ, معمولات اور معاملات, اس کتاب میں بھی آپ کے طریقہ کار اور آپ کی زندگی کے مختلف معمولات کو واضح کیا گیا. تو بس کیا کریں, خاموشی سے مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں, اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہاں بھی کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ تاکہ ہم کیا بن جائیں؟ یحببکم اللہ, کیا؟ اللہ کے محبوب. تو اپنے لیے ٹارگٹ رکھیں, مجھے اللہ کا محبوب بننا ہے, مجھے اللہ کا محبوب بننا ہے, اور اس کے لیے مجھے سنت رسول کی پیروی کرنی ہے. قل اطیع اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو, یعنی ایک اتباع کا حکم ہے اور دوسرے اطاعت کا. پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. اب محبت کرنے والے اور محبوب لوگ, اللہ کے محبوب بندے کون تھے جن سے اللہ نے محبت کی؟ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو علیہم السلام, اور ابراہیم اور عمران کی آل کو. دو شخصیتیں ہیں اور دو کی آل بھی ساتھ ہی شامل ہے جو ان کے طریقے پر تھی. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے چن لیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے. نوح آدم سے تھے, ابراہیم نوح سے تھے, عمران اور آل عمران پھر ان کی آل تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے, سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جی ہاں, صرف بڑے بڑے پیغمبروں ہی کی نہیں, وہ ایک عورت کی بات بھی سنتا ہے. اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی, میرے پروردگار, میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں, تیرے لیے آزاد کرتی ہوں, محرر, اپنا کوئی کام نہیں لوں گی, اپنی کوئی خدمت نہیں. فتقبل منی, تو مجھ سے قبول کر لے کہ میرا یہ بچہ تیرے دین کی خدمت کرے, تیری عبادت کرے. انک انت السمیع العلیم, تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔